السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر ہے، اور جو بہت سارے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان میں کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو پچھلے پروگرامز کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہنوں میں جو کنفیوژن ہیں ان کی وضاحت کے طور پر پوچھے گئے. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ شرکا بھی موجود ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے. میں سب سے پہلے اس سوال کی جانب آؤں گا. پچھلے ایک پروگرام میں جاوید صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کچھ بات کی تھی، لیکن چونکہ پروگرام ختم ہوا چاہ رہا تھا اس میں کچھ وضاحت رہ گئی تھی، اسی سوال کو جاوید صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. جاوید صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے توجہ دلائی تھی اس بات پر کہ ایک شخص ہے، بات اساتذہ کے حوالے سے ہو رہی تھی، لیکن چاہے کوئی بھی شخص ہو، کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو اسے جو ہے وہ اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اسے میڈیا میں اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے، اس کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے، اسے ہتھکڑی لگائی جاتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، لیکن سم ٹائم جرم ثابت نہیں ہوتا اور وہ باعزت بری بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، اس ذلت سے جو گزر چکا ہوتا ہے، اس کا پھر ازالہ ممکن نہیں ہوتا. آپ نے توجہ دلائی تھی کہ اداروں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا تھا تین بنیادی باتیں آپ نے ڈسکس کی تھیں. میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس میں میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے میڈیا کا کام تو ہے خبر پہنچانا. میڈیا کے سامنے اگر اداروں کی طرف سے کوئی رپورٹ آئے گی تو میڈیا تو اسے ضرور کور کرے گا، اسے تو کور کرنا ہی چاہیے. اب میڈیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چیز سینسر خود سے کر دے گا. تو میڈیا بظاہر دیکھا جائے تو میڈیا تو اپنی اس فرائض منصبی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا، اس کی بھی ذرا وضاحت کیجیے گا.
بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس کی وضاحت پوچھ لی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک وہ الزام ہے جو کسی ادارے کی طرف سے آتا ہے،
ٹھیک،
یعنی کوئی تفتیش کا ادارہ ہے، مثلا پولیس ہے، مثلا ایف آئی اے ہے، مثال کے طور پر نیب ہے، اس کی طرف سے آتا ہے. وہاں پر تو اس ادارے کی ذمہ داری تھی کہ وہ کب کسی بات کا افشا کرے. میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ اگر اس طرح کے کسی موقع پر کوئی بات نکل جائے، فرض کر لیجئے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے ہاں ایک چیز پہ تفتیش کی جا رہی ہے،
ٹھیک ہے،
یا کسی چیز کی تحقیق ہو رہی ہے اور بات نکل گئی کسی وجہ سے، تو میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ اس ادارے کو جو تفتیش کر رہا ہے فوراً سامنے آنا چاہیے اور اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ محض ایک الزام ہے، ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں، کسی شخص کو رسوا نہیں کرنا چاہیے، خود ان کو یہ ذمہ داری انجام دینی چاہیے. یہ معاملہ ہے اداروں کا،
ٹھیک ہے.
لیکن ہمارے ہاں میڈیا بعض اوقات جہاں تہاں سے بھی خبریں لے اٹھتا ہے، یعنی وہ کسی ذمہ دارانہ ذریعے سے نہیں آئی ہوتی، وہ اپنے طور بھی الزامات تخلیق کر دیتا ہے. یہ تو ایک سنگین جرم ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا ارتکاب کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب کوئی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے الزام لگائے گا یا تفتیش کے مرحلے میں کسی چیز کا اس طرح افشا کرے گا یا اس کو ایسے پیش کرے گا کہ گویا پکڑا کے پکڑا، تو پھر تو میڈیا خبر دے گا.
میڈیا تو دے گا،
کیونکہ وہ پھر نہیں رک سکتے. وہ ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو یہ اقدام کر رہے ہیں. قرآن مجید نے مثال کے طور پر قذف کے معاملے میں کہاں سے پکڑا ہے؟ اس شخص کو پکڑا ہے جو دوسرے پر الزام لگا رہا ہے،
ٹھیک ہے.
اس کے بارے میں کہا ہے کہ تمہارے لیے لازم ہے اب کہ اس طرح کے گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسا دیں گے. یعنی وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا ہم تفتیش کرتے ہیں کہ جرم ہوا یا نہیں ہوا، نہیں، تم نے یہ معاملہ کیوں کیا، پہلے تو تم جواب دو،
ٹھیک،
اس کے بعد دیکھی جائے گی باقی معاملات میں. تو ایک چیز ہے کہ کوئی اپنا استغاثہ لے کے آئے، مثلا آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں اپنا استغاثہ لے کے میدان میں آ گیا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کیا اور آپ آ گئے ہیں، وہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن ایک ذمہ دار ادارہ جس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ شہریوں کا تحفظ کرے، اور ہمیں یہ اصول بتایا گیا کہ ادرا الحدود بالشبہات، یعنی سزا کا اطلاق بھی کوئی خدا ترس جج اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ بیانڈ ڈاؤٹ جرم کو ثابت شدہ نہیں مان لیتا،
ٹھیک ٹھیک.
یعنی اس کے لیے تو یہ بھی کافی نہیں ہوتا کہ کرائن بہت مضبوط ہے، آپ کو واضح نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کسی کو کنوکٹ کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب یہ مجرم ہو گیا. تو ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کا لحاظ لوگ عام طور پر نہیں رکھتے، سیاستدان نہیں رکھتے، دانشور نہیں رکھتے، صحافی نہیں رکھتے. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ صرف اتنا ہی تو نہیں ہے کہ ایف آئی اے سے کوئی رپورٹ آ گئی، پولیس نے کوئی بات افشا کر دی، نیب نے کوئی بات کہہ دی، صرف اتنا نہیں ہوتا
جی.
ہمارے ہاں تو آپ کسی سیاسی لیڈر کے کان میں ایک بات کر دیجئے، اگلے دن وہ تقریر کا موضوع ہوتی.
بالکل،
اس میں یہ تحقیق کرنا کہ بات کیا ہے، کتنے امکانات ہیں، ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. تو اسی وجہ سے یہ توجہ دلائی میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ہر مسلمانوں کے درمیان, وہ جان, مال اور آبرو ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغکم و اموالکم و اراضکم,
ٹھیک ہے,
تینوں چیزیں جو ہیں ان کو حرمت حاصل ہے. کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات کرے اور بعد میں پوچھا جائے کہ یہ آپ نے بات کی, آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے, اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہ ہو. آپ سے پوچھا جائے آپ کہیں کہ یہ تو فلاں صاحب سے سنا تھا, یہ فلاں صاحب سے سنا تھا. یہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے. اور یہی معاملات اداروں کے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی چیز کا افشا ایسا ہوتا ہے نا کہ 10 لوگ ہیں دفتر میں کام کر رہے ہیں, کوئی فائل پڑی ہوئی ہے, کسی کی نظر میں آ گئی, اس نے اس کو بیان کر دیا, فوری طور پر انہیں چاہیے کہ وہ جس شخص کا معاملہ زیر بحث ہے اس کے بارے میں آ کر یہ کہیں کہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. یہ معاملہ زیر تفتیش ہے. جب کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے گا اس کے کوئی نتائج نکلیں گے, قاعدے کے مطابق ہم اس کو سامنے لے کے آ جائیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کی بھی ذرا وضاحت کیجئے گا, اسی سے متصل کوشچن. یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ادارے کو ایک تو ایسا کرنا نہیں چاہیے, اور اگر کوئی ایسی خبر نکل گئی ہے تو ادارے کو سامنے آ جانا چاہیے. یہ تو ہو گئی ادارے کی بات. میڈیا کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ وہ ظاہر ہے رپورٹ تو کرے گا, لیکن سم ٹائم میڈیا بھی بعض لوگوں سے میڈیا کے اندر ایک انویسٹیگیٹو سیل ہوتا ہے, میڈیا کے اندر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی ہوتی ہے. میڈیا خود سے کسی کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کر کے کوئی خبر نکال لیتا ہے, ادارے ابھی اس تک پہنچے نہیں ہوتے, اور میڈیا وہ خبر کو بریک کرتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ یہ کرپشن جڑی ہوئی ہے, پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں. تو اگر میڈیا کے پاس ایسی کوئی خبر آ جائے تو کیا میڈیا کو نہیں بریک کرنی چاہیے؟
نہیں, اگر آپ کے پاس خبر آئی ہے, ظاہر ہے خبر شواہد کے ساتھ آئے گی نا.
جی,
یا خبر اپنے سورس کے ساتھ آئے گی یا شواہد کے ساتھ آئے گی. تو آپ ان شواہد کو کسی شخص کو رسوا کیے بغیر قاعدے ضابطے کے ساتھ پیش کر دیں لوگوں کے سامنے. زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ متعلقہ اداروں کو بتائیں,
اداروں کو
ان کے سامنے رکھیں.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر آپ لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے یا ادارے توجہ نہیں دے رہے, تو پھر اس کے سامنے لانے کے مہذب طریقے بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک فرد کو سان پر چڑھا کے رکھ دیں. نہیں, آپ اس بات کو بعض اوقات نام لیے بغیر بیان کر دیتے ہیں, بعض اوقات اجمال میں بیان کر دیتے ہیں, بعض اوقات صرف حقائق سامنے رکھ دیتے ہیں اور کوئی اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتے, نتیجہ نہیں نکالتے.
رائٹ,
تو یہ سارے اخلاقی حدود ہیں جن کا لحاظ کرنا چاہیے.
ٹھیک ٹھیک جی, آپ کا سوال ہے کوئی؟
میرا روزمرہ زندگی سے متعلق ہی سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ذرا فراڈ اور دھوکا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اللہ کا نام لے کے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے, یا قرآن مجید کو آگے کر کے ہم سے مانگا جا رہا ہوتا ہے, تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے, یہ مطلب, اور یہ پتہ نہیں پیسہ کدھر جائے گا یا کیا کیا جائے گا, تو اس کے لیے ہمیں منع کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ہمیں دے دینا چاہیے کہ یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے؟
اس کے بھی 3 درجے ہیں. یعنی ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یا آپ واضح ہیں یا آپ کو کسی ذریعے سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ فراڈ کر رہا ہے. یعنی یہ بعض اوقات کرائم کی بنیاد پر ہوتا ہے, بعض اوقات شواہد کی بنیاد پر ہوتا ہے, بعض اوقات براہ راست علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اس کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ وہاں اللہ کا نام لے, اللہ کے رسول کا نام لے, وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہم اس دھوکہ دہی میں کیوں شریک ہوں؟ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو گمان ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے, تو یہ دیکھیے اسس کر کے کہ اس گمان کے کوئی کرائن ہے یا یہ کوئی آپ کے باطن سے اٹھنے والا فطور ہے. دونوں چیزیں ہیں نا. آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں, اس کے کافی کرائن ہیں. جب کافی کرائن ہو تو پھر اس کو گمانے غالب کہا جاتا ہے. اس میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ نہ دیں, بلکہ بہتر ہے کہ آپ نہ دیں, کیونکہ آپ کا گمانے غالب یہ ہے کہ یہ شخص فریب کر رہا ہے یا یہ اللہ اور رسول کا نام محض دھوکہ دہی کے لیے دے رہا ہے. تیسری جگہ وہ ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس کوئی کرائن بھی نہیں ہے اور معاملہ بھی ایسا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے یہ ضرورت مند ہو, ہو سکتا ہے یہ بالکل درست بات کہہ رہا ہو. تاہم اس دنیا میں چونکہ دھوکے بھی بہت ہوتے ہیں, دھوکے کا بھی امکان ہے, تو یہاں اصل میں دھوکہ یا فریب یہ آپ فرد سے متعلق نہیں کر رہے, بلکہ آپ جو جنرل صورتحال ہے اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں.
ٹھیک,
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, عام معلومات یہی ہیں. تو یہاں ایک جنرل یا عمومی صورتحال کا آپ اطلاق کر رہے ہیں کسی ایک شخص کے معاملے کے اوپر. میری رائے یہ ہے کہ اس میں اجتناب کرنا چاہیے. اگر آپ کے لیے دینا ممکن ہے تو دے دیجئے, اور اگر آپ نہیں مطمئن ہوئے تو شائستگی سے معذرت کر دیجئے, لیکن یہ پہلے دو درجے کی چیز نہیں.
ٹھیک ہے جی.
غامدی صاحب, اگر ہم سائنٹسٹ کا کنسنسس دیکھیں تو یہ کائنات غالباً 13 ارب سال پرانی ہے اور زمین شاید 4 ارب سال پرانی ہے, اور اس دوران میں سینکڑوں نہیں ملینز شاید اسپیشیز آئیں یا جانوروں کی, انسان شاید 1 یا 2 لاکھ سال پرانا ہے. دوسری جانب اگر ہم وسعت کو دیکھیں کائنات کی تو ہم یہ سورج جیسے 100 ارب ستارے ہیں ہماری گیلیکسی میں, اور اس طرح کی شاید 1000 ارب گیلیکسیز ہیں کائنات پہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لیکن دین کے جانب دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم انسان شاید کائنات کا سینٹر ہیں, جبکہ جب ہم کائنات کی وسعت کے حساب سے دیکھتے تو ہم شاید ذرے کے برابر بھی محسوس نہیں ہوتے. تو کیا اتنی وسیع کائنات کا خالق جو ہے اس کو ہم سے کیا گین ہو سکتا ہے, یا یہ کیا اس میں جو تضاد ہمیں ایک فیل ہوتا ہے کائنات کی وسعت میں اور ہمارے اتنے چھوٹے سے ہونے میں, آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟
اگر آپ اس دنیا میں کھڑے ہیں تو واقعی بڑا غیر معمولی تضاد ہے, بلکہ کچھ مزے کا خیز سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یعنی اتنی بڑی کائنات بالکل ڈنڈار پڑی ہوئی ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ کتنے کروڑوں اربوں کی تعداد میں لولبی صحابی ہیں, اسپائرل نبولاز ہیں, ان سے بننے والی کہکشانیں ہیں, گلیکسیز ہیں, اور کائنات در کائنات. اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے,
پھیلتی چلی جا رہی ہے.
یعنی اس کی وسعتیں گرفت میں نہیں آ رہی ہیں. اتنی عظیم کائنات اور اس میں ایک چھوٹا سا نظام شمسی, اس نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ, اس سیارے میں ایک آباد مخلوق, تو بظاہر تو ایسی لگتا ہے نا, ایسی صورتحال ہے. لیکن اب آپ وہاں آئیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی اسکیم کو بے نقاب کر رہے ہیں, تو وہاں دیکھیے کتنا شافی جواب دیا ہے اس کا, کہ میں نے یہ دنیا عارضی دنیا بنائی ہے, جو اصل دنیا مجھے بنائی ہے وہ ابدی ہے. اس دنیا میں میں یعنی میلوں کیا سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر پھیری ہوئی جاگیریں اور بادشاہیاں ایک ایک شخص کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں.
ٹھیک.
اربوں کی تعداد میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی,
اور یہ اس کا مواد,
دونوں کو الگ الگ کرنا ہے. تو میں نے اس کا سارا میٹیریل بکھیر دیا ہے پہلے ہی, اسی کو اکٹھا کروں گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, یعنی انہی تمام گلیکسیز کو, کائناتوں کو جمع کروں گا اور تمہاری اس زمین کو بھی اٹھاؤں گا, ایک دوسرے کے اندر ڈال دوں گا, جو میں شمس و قمر, اور ایک نئی دنیا وجود میں لے آؤں گا اور پھر تمہارے سپرد کر دوں گا. تو جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, وہ تو آپ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ عرب کے صحرا کا دنیا کی نگاہ سے دیکھیں, میرے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی, ان کے لیے عرب کے صحرا کا ایک بدو, وہ کھڑا ہو کر یہ جواب دے رہا ہے اس سوال کا.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ جیسی شخصیت اس معاشرے کی تصحیح کے لیے ملزم اور مجرم ان دو الفاظ کے میننگ جو ہے وہ تفصیل سے بیان کر دے تو لوگ شاید بہت ساری کباہتوں سے بچ جائیں جو ہم اپنے سوسائٹی میں دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں. ہمیں ملزم اور مجرم کا فرق پتہ ہی نہیں ہے. الزام اور جرم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو کائنڈلی آپ ذرا ایکسپلین کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ الزام کیا چیز ہے اور جرم کیا چیز ہے.
بہت شکریہ آپ کا. میرے نزدیک یہ بڑی اہم بات ہے, ضرور اس کی وضاحت ہونی چاہیے. الزام کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قرائن کی بنیاد پر کسی شخص کے بارے میں یا کسی معاملے کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے یا اس شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کوئی خرابی ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ملزم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی الزام لگایا گیا ہے. الزام جھوٹا ہو سکتا ہے, وہ سچا بھی ہو سکتا ہے. الزام محض کسی شخص کے ذہن کی اختراع ہو سکتا ہے. الزام کی بنیاد محض بدگمانی پر ہو سکتی ہے. الزام محض سنی سنائی باتوں پر لگا دیا جاتا ہے. ہمیں تو دیکھیے, جس پیغمبر نے ہماری اخلاقی تعمیر کی ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبن ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس کے کان میں ڈالا جائے وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دے. تو ہمارے ہاں تو الزام بعض اوقات یعنی ہوا کہیں چلتی ہے تو اس سے لوگ عکس کر لیتے ہیں.
بالکل.
اچھا, اپنی خواہشات سے الزام گھڑ لیتے ہیں, جو چیزیں ان کا دل چاہتا ہے کہ ہونی چاہیے ان کو فرض کر لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہو گئی ہیں, تو بڑے سے بڑا الزام لگایا جا سکتا ہے. تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ الزام حقیقت ہوتی ہے, نہیں بھی ہوتی. जो बात आप किसी के बारे में कह रहे हैं सच भी हो सकती है और वो सरासर झूठ भी हो सकती है। तो इस वजह से इल्ज़ाम का मतलब सिर्फ ये है कि किसी के बारे में ये इहतमाल पैदा हो गया है, शुबा पैदा हो गया है, या कुछ ऐसे क्राइम मिल गए हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अब इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये कि वो नौयत क्या है उस मामले की। अगर कोई शख्सी मामला है तो हमें तालीम दी गई है कि उस पर पर्दा डालिए और खामोश हो जाइए। अगर वो कोई इज्तिमाई मामला है, यानी मैंने आपको कोई नुकसान पहुंचाया है, मुआशरे को कोई नुकसान पहुंचाया है, किसी का माल लूटा है, किसी की जान के खिलाफ, आबरू के खिलाफ इकदाम किया है, तो जाहिर है कि इसकी तफ्तीश होगी। ये तफ्तीश के मराहल में से गुजरेगा ना, और ये तफ्तीश ये इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आप उसके नतायज बयान करना शुरू कर दें, फलां आदमी चोर है, फलां लुटेरा है, फलां जानी है, फलां बदकार है। नहीं, मुझको आपको कोई हक अल्लाह ताला ने दिया। हमारे दीन में तो इसको बदतरीन जराइम में से करार दिया गया है। अपनी जुबान बंद कीजिए, और इल्ज़ाम है तो फिर बार बार तसरीह कीजिए कि जी ये बात कही जा रही है, ये बात बताई जा रही है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। आप जाहिर है कि तफ्तीश का या तहकीक का या मुतालबा करने की जगह पर खड़े होते हैं, या आप किसी ऐसे इदारे में जहाँ आप तफ्तीश तहकीक कर सकते हैं। दोनों बातों में कोई हरज की बात नहीं, लेकिन बार बार वजाहत कीजिए। मैंने अभी आपसे कहा कि जब तक कोई शख्स मुल्ज़म है, अगर उसके बारे में रुस्वा कुन अंदाज में बात की जा रही है, तो मुतल्लका इदारों को फौरी तौर पर उसकी बरात करनी चाहिए। यानी बरात का मतलब यह नहीं कि वो आके कहें कि ये इल्ज़ाम ठीक नहीं है, वो ये कहें कि भाई ये महज इल्ज़ाम है, अभी इसकी हकीकत क्या क्या नहीं है। ऐन मुमकिन है किसी दुश्मन ने उड़ाई हो, ऐन मुमकिन है कि किसी ने अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए किसी शरीफ आदमी को फंसा देने का, हमारे मुआशरे में सारे मामला होते हैं। मुजरिम आदमी उस वक्त होता है जबकि ये सारा मामला अदालती तफ्तीश से गुजर गया, यानी मुकदमा बन गया, और किसी मुअक्कर अदालत ने ये फैसला सुना दिया, अब वो मुजरिम है। उसमें भी मैंने ये अर्ज किया है कि जब तक आपके यहाँ जो मदारिज मुकर्रर किए गए हैं अदालती कार्रवाई के, जाहिर है कि उसमें आप ये कहते हैं कि ये लोअर कोर्ट में चला गया मामला, इसके बाद हाई कोर्ट में एक अपील का मौका आप देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका देते हैं, उस वक्त तक भी इसके बारे में एहतियात से जुबान खोलनी चाहिए। हमारे पैगंबर ने तो फैसला करने वाले काजी से ये कहा है कि इदराउल हदूद बिशुबहात, सजा के मामले में अदना शुबा भी बाकी नहीं रहना चाहिए। शुबा है तो फिर सजा नहीं देनी चाहिए। तो इस वजह से जब सजा का ऐलान अदालत कर दे, उस दिन वो आदमी मुजरिम होता है, और वो भी कब, जबकि आखिरी अदालत से अपील भी रद्द हो जाए। अच्छा, मुजरिम होने का मतलब क्या है? मुजरिम होने का मतलब ये है कि अब आप कह सकते हैं कि इसके बारे में अदालत ने ये फैसला कर दिया है, हकीकत के एतबार से वो मुजरिम है या नहीं
वो तो आप अल्लाह ही जानते हैं।
ये बाज मौकों के ऊपर आप यकीन से नहीं कह सकते। मैं आपको बताता हूं कि कत्ल के इल्जाम में किसी आदमी के मुकदमे में फैसला सुना दिया गया, 18 साल बाद मालूम हुआ कि ये सारा का सारा मुकदमा ही बेबुनियाद था।
बिल्कुल,
क्या इसके शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं?
गवाही छूटे,
तो इसलिए ये मामला इतना आसान नहीं होता। हमने इसको असल में मजाक बना लिया है, और अपने सियासी मकासद के लिए, दानश्वरी चमकाने के लिए, किसी जगह के ऊपर किसी टेलीविजन चैनल पर बैठ के बाद अवकात महज गर्मी गुफ्तार के लिए जो हमारे मुंह में आता है कहते चले जाते हैं। अखबार नवीस, यानी सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने इसी को हुनर समझ लिया है कि कहीं से कोई इस तरह की खबर निकालनी है, झूठी सच्ची एक पूरी दास्तान बना के पेश कर देनी है, उसके बाद मालूम होता है हर चीज गायब हो गई है। तो ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है इस सोसाइटी का। हम में से हर शख्स को इसके बारे में मुतनब्बे रहना चाहिए। हमें अंदाजा नहीं होता कि जिस शख्स को हम हदफ बना रहे हैं उसके बच्चों पर क्या गुजर रही है, उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही है। उसके बाद आप कोई 10 साल के बाद ये ऐलान करते हैं कि नहीं तो वो इन सारे जरायम से बरी है, उस वक्त तक क्या क्या क्यामत गुजर जाएगी आप कुछ नहीं कह सकते।
जनाब, साइंस और एजुकेशन ने इंसानों के जहन में बड़े सवाल पैदा कर दिए। जब हम बड़े हुए तो पता दिल में बड़े क्वेश्चंस थे, सवाल थे दीन के बारे में भी और दुनिया के बारे में भी। फिर आपकी किताबों का मुताला करने का मौका मिला। मीज़ान है आपकी किताब, माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त किताब है, हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल में। इसके अलावा भी आपका लिटरेचर है, इसराइल साहब की बुक्स हैं, फ़राइज साहब की हैं, और भी तहरीक का काम है। अब इन जो आप काम कर रहे हैं, ये जो प्रोग्राम जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये तो सिर्फ एक तारफी प्रोग्राम है। अब इससे आगे बढ़ के वो जो लिटरेचर है, जो मवाद है, जो मटेरियल, उसको आम करने के लिए एक तहरीकी बुनियाद पर काम करना चाहिए, और उससे भी आगे बढ़ के जो है ایک تعلیمی بنیاد پر کام کرنا چاہیے کہ کوئی ایسے ادارے یعنی کہ وجود میں آئے جہاں کے پر لوگوں کو تعلیم دی جائے, باقاعدہ تعلیم دی جائے تاکہ وہ دین کے داعی بنے. تو اس سلسلے میں آپ کیا اقدامات سوچتے ہیں؟
میں تو ایک طالب علم ہوں اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہی نہیں ہوں, بے شمار اصحاب علم ہیں, اساتذہ ہیں, وہ دین کی شرح وضاحت کر رہے ہیں, اس کو بیان کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے طریقے سے سب بندوبست کیا بھی ہے. میرے نزدیک جو صحیح طریقہ تھا میں نے اسی کو اختیار کیا ہے. ایک تو میرا انفرادی کام ہے, یعنی میں اگر بات کر سکتا ہوں, اپنی بات زبان سے پہنچا سکتا ہوں تو یہ کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح سے جو چیزیں تحریر میں تھیں, قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی ہے, اس کا ترجمہ کر دیا ہے, حدیث پر اب ایک بڑا وسیع منصوبہ ہے جس پر کام کر رہا ہوں, اسلام پر دو کتابیں لکھ کے بتا دیا ہے کہ اصل میں پورا دین ہے کیا, مختصر طریقے سے بھی بتا دیا ہے, تفصیل سے بھی اس کو بتا دیا ہے. اس کے بعد جو آج کے جدید مسائل پیدا ہو گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اجتہادی آراء کیا ہو سکتی ہیں, ان کو بھی اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دیا ہے. اور میری آرزو ہے کہ مجھے اگر موقع ملے تو میں ان کتابوں کو اپنے طور پر پڑھاؤں بھی, کیونکہ جو علمی چیزیں ہیں وہ بعض اوقات اس طرح گرفت میں نہیں آتی. جب ایک عام آدمی پڑھتا ہے تو ایک استاد کی حیثیت سے جب اس کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کے مضمرات کھول دیے جاتے ہیں, اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے, ان میں کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھ کے بات کو سمجھنا چاہیے, وہ کیا مباحث ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر مصنف نے یہ جملہ لکھا ہے. تو اس کی تعلیم تدریس کی ضرورت ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے. پھر میں نے یہ کوشش کی آج سے کئی برس پہلے کہ اس کو ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ کی صورت دے دوں. چنانچہ المورد کے نام سے جو ادارہ ہے وہ اب دنیا بھر میں کام کر رہا ہے, یعنی آسٹریلیا میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, انگلستان میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, جرمنی میں بھی ہے, بہت سے ملکوں میں ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو یہ جو ادارہ ہے اس کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ریسرچ اینڈ ایجوکیشن, یعنی علمی اور تحقیقی کام کو انکریج کیا جائے, لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ دینی علوم پر تحقیق کریں, جو کام ہو گیا ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں. اس لیے کہ ہم انسانوں کے کام کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, بڑے سے بڑے لوگ بھی جو پیدا ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے. کوئی پیغمبر نہیں ہے, عام انسان ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ان کی اصلاح ہوتی رہنی چاہیے. تو یہ ضروری ہے کہ وہ کام ہو, اسی طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. میرا احساس یہ ہے کہ اس میں بالکل درست ہے آپ کی بات کہ ایک پوری کی پوری موومنٹ ہونی چاہیے ہر جگہ سے کہ جو لوگوں کی ایجوکیشن کا بندوبست کرے. یہ ایجوکیشن بچوں کی بھی ہونی چاہیے, یہ لڑکپن کی عمر کو پہنچے ہوئے کی بھی ہونی چاہیے, طالب علموں کی بھی ہونی چاہیے, بڑوں کی بھی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے آج کے زمانے نے بہت سے ذرائع پیدا کر دیے ہیں. یہ کسی زمینی کیمپس پر بھی ہو سکتی ہے, یہ اسٹڈی سرکلز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, یہ عام مجالس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, یہ انفارمل ذرائع سے بھی ہو سکتی ہے, یہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے. تو جہاں تک اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ جا کے اس انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کیجئے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ ان ساری جہتوں میں کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا فکر ہے, اس کے ابھی جاننے والے بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں, تو ان کے پاس وسائل بھی بہت محدود ہیں. تو جتنے زیادہ ان کے پاس طاقت میسر ہوگی, ظاہر ہے افرادی بھی مالی بھی, اس کے لحاظ سے پروجیکٹ بناتے چلے جائیں.
جیسے ایچ ای سی سے کوئی ڈگری ریکگنائز کرائی جائے, جیسے ایم ایس سی ایم اے سے اسلام یا آج کے دینی علوم یا دینی ریسرچ کے نام سے واٹ ایور, جو بھی
کی اپنی کچھ ریگولیشنز ایسی ہیں کہ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہو, فیکلٹی کی تعداد ہو, لوگ آئیں, انڈاؤمنٹ فنڈ ہو, وہ ایچ ای سی ایسے
لوگ آئیں اور اس میں سیکھیں اور پھر دین کا دائی بنے, وہ فرقوں سے بالادار ہوں, تنظیموں سے بالادار ہوں, دین کے لیے سوچیں. اس طرح بڑا ضرورت اس چیز کی.
یہ بہت سے, اگر کبھی آپ المورد میں جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے اپنی تاریخ کے بہت سے تجربات کیے بھی ہیں اور اس وقت بھی بہت سے شعبوں میں کام کر رہے ہیں. بس جو حالات میسر ہوتے ہیں, اصول میں یہی لایا عمل ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. میرے نزدیک تو ایک ہی کام ہے جو ہمیں سوسائٹی میں کرنا چاہیے, سیاست بازیوں کے بجائے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کام. جہالت دور ہوگی, لوگ علم حاصل کریں گے, دین کو بھی ٹھیک طرح سے سمجھیں گے, دنیا کو بھی سمجھیں گے, اس کے اثرات ہماری سیاست پر بھی ہوں گے, معیشت پر بھی ہوں گے, ہر چیز پر ہوں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم گھوڑے کے آگے گاڑے باندھ رہے ہیں, یعنی جہالت اور غربت وہ پوری سوسائٹی کے اعماق میں اتری ہوئی ہے, اور خیال ہم یہ کرتے ہیں یا خواب یہ دیکھتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اوپر سے کوئی مسیحا آئے گا اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. وہ نہیں ہونا.
ایک بدو نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا, توکل کیا کرو. اب توکل کا قوت سے کیا واسطہ ہے؟ اور یہ ایک انفرادی بات تھی اسی کے لیے, لیکن اگر ہم اسے اجتماعی طور پر اپلائی کریں تو اس سے ہم اپنی قوم کو کس طرح طاقتور بنا سکتے ہیں؟
ٹھیک،
یعنی اس روایت کی کیا نوعیت ہے اس پر تو میں اس وقت تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات اپنی جگہ بڑی اعلیٰ بات ہے. یعنی بات اصل میں یہ ہے کہ میرے اندر بحثیت انسان اللہ تعالیٰ نے کچھ پوٹینشیل رکھے ہیں. یہی چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو بالقوہ بہت سی چیزیں رکھ دی ہیں. یہی قوت ہے میرے اندر جس کا ظہور ہوتا ہے. یعنی اصل میں میرا باطن ہے جو ظاہر سے متعلق ہونے کے بعد، جس کو علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا کہ بالقوہ تھا اب بالفعل ہو گیا، جو کچھ اندر موجود تھا وہ باہر آ گیا اور اس سے متعلق ہو گیا. تو جب تک آپ اپنی ان صلاحیتوں کو، ان قوتوں کو جو آپ کو دی گئی ہیں، ان کو کبھی نہیں کرتے، اس وقت تک آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. اور اگر آپ نے ان کو کبھی نہیں کیا تو پھر اس کے بعد آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اگر بیٹھے رہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں کمرے میں بند کر ہو گیا ہوں اور وہاں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، جو اٹھنی میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ چھت سے ٹپک کے آ جائے گی. تو یہ اللہ ایک قانون کے خلاف ہے. تو توکل کے لیے ضروری ہے، وہ ہے نا کہا ہے ایک موقع کے اوپر اسی طرح کے کسی بدو کو کہ آپ نے اونٹ کا گھٹنا باندھ کے آؤ، یعنی اس کو کھلا چھوڑ کے آگے توکل کیسے کرو گے؟ یہ تو خدا کی اسکیم کے خلاف ہے. اسی کو بیان کیا ایک فارسی شاعر نے کہ بر توکل زانوے اشتر ببن، یعنی آپ توکل کرنے سے پہلے ذرا اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں ہم کو دی ہیں ان کو جب تک ہم محکم نہیں رکھتے، جب تک ان قوتوں کو ہم روبا عمل نہیں کرتے، جب تک ان کو جدوجہد میں نہیں بدلتے، جب تک ان کو اپنے ساتھ اور اس میدان کے ساتھ جس کے لیے وہ قوت دی ہے ریلیٹ نہیں کرتے، اس وقت تک توکل کا کوئی سوال نہیں. یعنی توکل تو اصل میں اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنے کے بعد نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے.
بالکل صحیح.
اور اس کے لیے دو بڑے خوبصورت الفاظ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، تفویض اور توکل. یعنی آپ نے جدوجہد کی، آپ نے اپنی قوت کو استعمال کیا، آپ نے اپنے آپ کو کبھی تر بنایا اور اس کے بعد معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور نتیجے میں اللہ پہ بھروسہ رکھا. تو یہی ایک مسلمان، ایک بندہ مومن کا صحیح کردار ہے. یعنی ہمارے درمیان اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بنیادی فرق چاہیے پہلے معاملے میں اور دوسرے معاملے میں. وہ کہتے ہیں جدوجہد کرو، اس کے کچھ قوانین نتیجہ نکلے گا، ہم اس سے پورا اتفاق رکھتے ہیں. اللہ کے کچھ قوانین ہیں، جب جدوجہد کی جائے گی اس کے نتائج نکلیں گے، لیکن یہ نتائج نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے کسی حتمی اصول پر مبنی نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد یہ ضروری ہے. اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب ہم معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کر کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں. اس سے پہلے کے سارے مرحلے میں آپ توکل کر کے بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ شرائط ہی پوری نہیں کی جس کے بعد توکل کیا جاتا ہے. اونٹ کا گھٹنا باندھ لیجئے، اس کے بعد توکل کیجئے.
ٹھیک جی جناب، آپ کی طرف سے آتے ہیں.
غلام جی صاحب، میں بھی تقابل ادنیان کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں ایک عرصے سے. میرا آپ سے ایک کوشچن یہ ہے جو ایک خلجان سے پیدا کرتا ہے ذہن میں. شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے. قرآن کا موضوع جو ہے وہ اخلاقیات اور شرک، یہ دو پہ ہی منتج ہوتا ہے. اور شرک جو ہے اس نے کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، شرک کی معافی نہیں ہے، وہ غیرت خدا کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا. میرا اس میں ایک یہ کہنا ہے، کوشچن میرے دماغ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو روحیں اس دنیا میں آ رہی ہیں، ایک مشرق کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور ایک معاہد کے ہاں پیدا ہوتا ہے. اب دونوں کے لیے جو دنیا چلی جا رہی ہے جس طرف، اس کے لیے آپ تبلیغ کہیں، اس کے لیے آپ تحقیق کہیں، اس کے لیے جو مرضی الفاظ استعمال کریں آپ، وہ اپنی جگہ. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک مشرق کے ہاں پیدا ہوا، جیسا کہ وہاں کہا گیا کہ بچہ پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے،
ٹھیک،
لیکن یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو
ٹھیک ہے
یہود و نصارہ کی طرف بنا لیتے ہیں، چلے جاتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو مشرق کے ہاں پیدا ہوا بچہ، اس کے لیے تنگی تحقیق کیوں؟ اور جو ایک معاہد کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو یہ فیسیلیٹیشن کیوں؟ وہ فیسیلیٹیٹ کیوں ہوا کہ وہ اس کو اگر وہ تحقیق نہ بھی کرے،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
اگر اخلاقیات کے معیار پہ پورا آ گیا وہ بخشا جائے گا، اس کے لیے آخرت میں کامیابی ہے. لیکن ایک مشرق جو ہے
اس کے ہاں جو پیدا ہوا کر کے وہاں تک پہنچنا ہے،
وہ تحقیق کرے گا، اس کے لیے تنگی تحقیق کیوں اور اس کو یہ چھوٹ کیوں؟
یہ جو آپ نے مشرک کے مقابلے میں موحد کا لفظ بولا ہے تو اگر آپ
میں نے اسی لیے اس کو دین تک محدود نہیں کیا, نہ اس کو میں نے اسلام تک رکھا, نہ میں نے اس کو یہودیت تک رکھا, میں نے
معاوضہ سمجھ گیا
اور مشرک کی بات
معاہد کا لفظ بولا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ میری انگلی پکڑ لیں اور میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں اور تلاش کرنے نکلیں تو ذرا مشکل سے ملے گا. یعنی ایک ہے کہ آپ نے توحید کا لفظ سنا ہوا ہے اور یہ کہہ دیا ہوا ہے. یہ واقعہ ہے کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے بڑے امتحان سے دو چار ہے. ہمارے ہاں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں بظاہر ہم مسلمان توحید پرست ہیں, لیکن توحید ہے کیا, اس کے تقاضے کیا ہیں, کیا توحید ہے اور کیا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ایک شخص مشرک کے گھر میں پیدا ہوا ہے, میرے نزدیک بہت سہولت حاصل ہے اس کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ مان کر کھڑا ہے جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچا ہے کہ میں خدا کا شریک ٹھہرا رہا ہوں یا ہم ٹھہرا رہے ہیں. تو اب اللہ نے بندوبست کر رکھا ہے نا کہ شرک اور توحید کی بحث تو دنیا میں موجود ہے فضا میں. کہیں قرآن بات کر رہا ہوگا, کہیں مسلمان بات کر رہے ہوں گے, کہیں کوئی عالم بات کر رہا ہوگا, کہیں کوئی فلسفی بات کر رہا ہوگا. تو اس کے لیے تو بالکل سفید اور سیاہ, بلیک اور وائٹ کی طرح کا معاملہ ہے. یہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں وہ توحید کا لفظ انہوں نے سن لیا, اپنے آپ کو موحد سمجھ بھی رہے ہیں, لیکن ایک خلجان کی دنیا ہے.
وہ
یعنی صوفیانہ تعبیریں, خود مذہبی تعبیریں, عملی شرک کی تعبیریں, نظری شرک کی تعبیریں, یہ زیادہ مشکل امتحان ہے کیونکہ ہر چیز یہاں گرے ایریاز میں پڑی ہے.
میں جو کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ بھی ایک تحقیق کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, آپ نے ایک ادارہ بھی بنایا ہوا ہے, تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تحقیق کرنے کے لیے تعصب کی عینک کو اتارنا پڑتا ہے. میں اگر بریلوی ہوں تو مجھے بریلویت کا عینک اتار کے پڑھوں گا تو مجھے کچھ سمجھ آئے گی. دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, کچھ ہوں, یا مقصد ہے کہ یہودی ہوں, نصرانی ہوں, کسی بھی مذہب سے میرا تعلق ہے, تو پہلے میں اپنی تعصب کی وہ عینک اتاروں گا تو میں تحقیق کرنے کے لیے بیٹھوں گا تو کہیں پہنچوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مذہب کا حصار ہے وہ اتنا قوی ہے, اتنا قوی ہے کہ جو مندر کا ٹل کھڑکاتا ہے تو وہ وہیں کھڑا ہے, وہ اس سے ہٹ کے نہیں سوچتا. بریلوی کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سے ہٹ کے سوچنا گوارا نہیں کرتا. اس مذہب کے حصار کو اتار کے پہلے نیوٹرل ہو تو پھر تحقیق کے لیے چلے گا نا. مشرک ہے یا کسی ایسے گھر میں پیدا ہو گیا, یہود و نصارہ کے یا ہندو مت کے, بدھ مت کے, کہیں پیدا ہو گیا بچہ, سب سے پہلے تو وہ اپنے اس مذہبی حصار کو دماغ سے اتارے گا, نیوٹرل ہوگا تو ہوگا نا. ہم اپنے ہاں اتنا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اس جس کنویں کے ہم مینڈک ہیں, ہم اس میں سے نہیں نکل پاتے, ہم اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے.
میں نے یہی گزارش کی ہے کہ اصل میں اس امتحان میں ہم سب ہیں, بلکہ ہمارا امتحان زیادہ سخت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گرد جو حصار ہے اس کو تو میں چیلنج کر رہا ہوں بیٹھا ہوا, میرے گرد جو حصار ہے اس میں مزید اطمینان یہ ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک دین پر ہیں, اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے حصار کو تو ایک عالمی سطح پر چیلنج کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو تین جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپس میں علمی سطح پر متصادم ہیں, یعنی سری الحاد, شرک اور توحید. یہ تین بنیادی تصورات تو ایک ایسا کوشچن پیدا کرتے ہیں کہ آدمی اگر کسی حصار میں بھی ہو تو اس سوال سے دوچار ہو جاتا ہے. جس حصار میں میں بحیثیت بریلوی ہوں, میں بحیثیت دیوبندی ہوں, میں بحیثیت حنفی ہوں, میں بحیثیت متکلم ہوں, وہ حصار اس سے بھی بڑا ہے. یہ حقیقت ہے کہ میں تو گزرا ہوں اس سے, مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس سے, کہ وہ جو آپ میراث لے کے آئے ہوتے ہیں وہ اصل میں آپ کو اسیر کر کے رکھ دیتی ہے. تو امتحان کی حد تک تو میرا احساس یہ ہے کہ جس زاویے سے آپ دیکھیں گے ہر ایک کا امتحان ہی ہو رہا ہے.
اسی میں کوسچن اور ریز ہوتا ہے نا سر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ قلعہ ما فی النار الا واحدہ. ہم اب اس کو سمیٹ کے یہاں تک لے آتے ہیں کہ ایک تو ایسا ہے نا, ان 72 میں سے ایک تو ایسا ہے نا جو صحیح ہے, جس نے جانا ہے. میں نہیں کہتا کون سا ہے, لیکن ایک تو ایسا ہے نا. اگر وہ اس ایک میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اگر اخلاقیات کے معیار پہ پورا اترے تو اس کے لیے تو جانا ٹھہرا نا, اس کے لیے تو جانا ٹھہرا, اس کے لیے تحقیق نہیں ہے. میں میرا بیسیکلی کوسچن ہی ہے,
میں اسی سے اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں, اس کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ اس کو یہ اعتماد چاہیے کہ میں اس میں سے ہوں, کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے یہ بات. یعنی آپ اندازہ کریں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ وہ ایک کون سے ہیں, تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب ذرا اسی مسلمان قوم میں آ جائیے, اور اس کے بعد دیکھیے کہ کوئی بریلویوں گھر میں پیدا ہو گیا, کوئی دیوبندیوں گھر میں پیدا ہو گیا, کوئی اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گیا, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, متکلمین کے مختلف گروہ ہیں, متصوفین کے مختلف گروہ ہیں, یہ اب سب پیدا ہو گئے. اس میں یہ سوال سامنے آ گیا, وہ بچہ پیدا بالکل ٹھیک جگہ پہ ہوا ہے, اس کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہ ہوں؟
سر بالکل آپ کی بات درست ہے, میں فالو کر رہا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ جس جو صحیح جگہ پیدا ہوا اس کو بھی سوچنا چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ نہ بھی سوچے, جن عقائد پہ وہ پیدا ہو گیا تو وہ بغیر تحقیق کے بھی چلا جائے گا. میں صرف
یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس کو بھی در حقیقت
کرنی چاہیے
اس چیز کو. میں تحقیق کی بات نہیں کر رہا, میں تحقیق کی بات نہیں کر رہا,
اختلاف نہیں کر رہا سر.
نہیں, میں تحقیق
بالکل اختلاف نہیں,
میں تحقیق کی بات کری,
میں یہی بات کروں تحقیق کی جو آپ نے بات کی, جو صحیح جگہ پہ,
میں تو تحقیق کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں
اس کو سوچنا چاہیے.
سوچے بغیر وہ اصل میں جی سکتا ہی نہیں,
وہ صحیح ہے.
تو امتحان تو یکساں ہو گیا
نہیں,
یعنی جیسے ہی وہ
نہیں جاوید صاحب, امتحان یکساں اصل میں جو یہ
آپ فرض کر رہے ہیں یہ بات,
میں اس کو دوسرے زاویے سے
جنگل میں بیٹھا ہوا
نہیں, میں اس کو دوسرے زاویے سے پیش کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہ مختلف مسلکی اور فقہی اس میں بحث میں الجھا ہوا ہے, وہ بھی سوچ رہا ہے, اس کا بھی امتحان ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے, شرک اور توحید والی جو بات کی ہے, وہ بنیادی طور پر ایک اسلام کو ماننے والے لوگوں کے درمیان میں پیدا ہوا, بنیادی طور پر وہ توحید کا ماننے والا ہے. عملی طور پر اس کی نقائص ہو سکتے ہیں, عملی طور پر اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں, بنیادی طور پر وہ ایک توحید کو ماننے والا ہے. دوسرا بچہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس جگہ پیدا ہوا ہے جہاں پر شرک کو عملی طور پر بھی اختیار کیا جاتا ہے اور عقائد کے طور پر بھی اختیار کیا جاتا ہے. ان دونوں کے اندر اسٹرگل میں فرق آئے گا. ظاہر ہے ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت میسر آئی, فیسیلیٹیشن ملی, اس دوسرے کو نہیں مل پائی. دونوں جب اپنے میدان میں آئیں گے, اس دوسرے والے کو زیادہ تگ و دو کرنی پڑے گی. یہ بالکل ایسا
کہتا ہوں, پہلے والے کو زیادہ کرنی پڑے.
کیسے پہلے والے کو,
یہ اعتماد حاصل ہی کیسے ہوگا؟ اصل میں آپ خارج میں کھڑے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں, داخل میں کھڑے ہو نا. میں تو گزرا ہوں اس صورتحال سے, اس کے لیے بڑا امتحان ہے. یعنی گرد و پیش میں سب کچھ اس کے خلاف ہے, کیونکہ میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں, آپ میرا ہاتھ پکڑیے, ذرا اس طرح کا واحد تلاش تو کر کے دیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی جگہ تلاش کرنا مشکل ہے. اتنے پردے پڑ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر آدمی کا یہ اعتماد ہی حاصل کر لینا کہ میں ٹھیک ہوں, کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سے گزرنا بھی بہت مشکل ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غلط جگہ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے, صحیح جگہ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو صرف یہ شعوری احساس دلانا
بالکل آپ کی بات,
کہ آپ کے عقیدے میں اور آپ کے عمل میں.
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے, جو جاگا ہوا ہے اسے کیسے جگا؟
بظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے, بظاہر جو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر احساس بیداری پیدا کرنا انتہائی مشکل کام ہے, انتہائی مشکل کام ہے. اس وجہ سے وہ بات اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب میری بارگاہ میں لوگ آئیں گے تو صلہ دیتے وقت بھی حالات کی رعایت دوں گا, اور مجرم قرار دیتے وقت بھی.
شرک والے کو بھی اس طرح دے دیں گے صلہ؟
بے شمار چیزیں, اس لیے کہ شرک دیکھیے, شرک جانتے بوجھتے ہوگا تو جرم بنے.
جانتے بوجھتے
وہ وہی کہہ رہے ہیں,
جانتے بوجھتے ایک عمل سے گزر کے ہونا ہے. جانتے بوجھتے کسی رو میں بہ کے نہیں ہوتا, جانتے بوجھتے ایک پورے کے پورے مرحلے سے گزر کے ہونا ہے. یعنی وہ مشرکوں گھر میں پیدا ہو گیا, اس نے جس وقت یہ تنقید سنی کہ یہ شرک ہے, اس کا ریسپانس کیا تھا, اس نے کیسے دیکھا اس کو, اس نے اپنے ذہن میں یہ جنگ کیسے لڑی,
اس کے ذہن میں سوالات آئے یا نہیں آئے.
اچھا اگر اس نے اگر تغافل کا مظاہرہ کیا اور ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا, تو سوال یہ اس میں اور یہ جو توحید کو مان کر کھڑا ہے اور اس نے اس طرح غفلت سے چیز پھینک چھوڑی, فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید بھی شعوری ہونی ہے تو صلے میں جانی ہے, اور شرک بھی شعوری ہونا ہے تو صلے میں جانا ہے. تو ہم علم کے امتحان میں بھی ہیں, ہم عمل کے امتحان میں بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہیں, ہر شخص کی شخصیت مختلف ہے, ہر شخص کو دی جانے والی صلاحیتیں مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لا یظلمون فتیلا, کسی پر ظلم نہیں ہوگا. میں ٹھیک اسس کر کے کہ اس کو کتنا علم ملا, کیا حالات ملے, کیا مجبوریاں تھیں, کہاں سہولت تھی, اس کے لحاظ سے فیصلہ سنا دوں.
جس معلوم آدم کی ہم اولاد ہیں, ان کو اس دنیا میں آئے ہوئے ہسٹوریکلی اگر ہم گنیں تو 8,500-9,000 سال کے لگ بھگ بنتا ہے. 1500 سال سے تو نبوت کا سلسلہ منقطع ہے, 7,000 سال بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. 124,000 پیغمبرز کا ذکر کیا جاتا ہے. تو ایک سال میں 20 نبی بنتے ہیں.
یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمہ حقائق ہیں ان کو لگتا ہے ہمیں ڈال دیجئے.
نہیں نہیں,
اور میری گزارش سن لیجئے, یہ جو سارا بیان ہے اس کی کیا بنیاد ہے؟
صحیح,
7000 سال, 8000 سال, کچھ بھی نہیں ہے, بے بنیاد ہے بالکل. کیا قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کو؟ یہ جوش ہسٹری ہے جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے. کیا کسی الہامی کتاب نے یہ بتایا ہے؟ کیا تاریخی معلومات قطعی ہو گئی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس وجہ سے یہ جو شجرے بیان کیے جاتے ہیں, جو لوگ انصاب کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں, باقی نسلیں اس میں بعض وقت غائب کر دی جاتی ہیں.
جہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ پڑھتے ہیں نا, تو اس کو حضرت
آپ کے خیال کے مطابق اس میں تمام جتنے سال بیان کیے گئے ہیں وہ قطعی ہیں؟ کوئی تاریخی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے
اس میں. ہاں ضروری
نہیں, کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہ جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کا عام طور پر نام لے لیا جاتا ہے.
صحیح.
بیچ میں کئی نسلیں غائب ہوئی ہوتی ہیں.
میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا ہسٹری کے طالب علم کے طور پہ, کہ ہسٹوریکلی حضرت آدم, حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم ہسٹری میں ان کا وجود نہیں ہے. یہ ہماری دینی کتابوں میں ہسٹوریکلی کہ ہم پوائنٹ کر سکیں کہ اتنے 100 سال میں وہ اس ٹائم میں ان کے ٹریسز ہمارے پاس ہسٹوریکل ہوں, وہ میرے علم کے مطابق ہمارے پاس نہیں ہے. دینی کتابوں سے ہی ہم نے اس کو,
اس میں تھوڑی سی تصحیح کر لی.
جی جی,
یعنی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کے کئی زاویے ہیں. جب ہم کہتے ہیں فلاں چیز تاریخی ہے, ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو معاصر مورخ کا بیان مل گیا, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو آثار مل گئے.
بالکل,
جو آثار کی تحقیق کرنے والے علوم ہیں انہوں نے آپ کو گمان غالب تک پہنچا دیا یا کسی قطعی نتیجے تک پہنچا دیا.
صحائف ہیں.
اسی طریقے سے کسی بہت بڑی کمیونٹی کا اپنا اجماع اور اپنا تواتر, جو خود تاریخ کو جاننے کا ذریعہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی تاریخ جو ہے وہ باہر کی دنیا کو صدیوں تک معلوم ہی نہیں تھی, لیکن وہ ہندوستان کے اندر ایک تواتر اور اجماع کے ساتھ نقل بھی ہو رہی تھی اور اس میں اخبار احاد بھی موجود تھے. میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ مثلا ول ڈیورا کی سٹوری آف سیولیزیشن ہے, آج کے زمانے کا ایک بڑا مورخ ہے اور تہذیب کی تاریخ لکھ رہا ہے. اس میں وہ باب نکال کے پڑھی ہے جس میں یہ تحریک آزادی زیر بحث ہے, اس میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کہیں پائی نہیں جاتے. تو اس وجہ سے یہ جو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے نا کہ یہ تاریخ میں نہیں ہے یہ چیزیں,
اس کا مطلب ہے کہ
یہ ایسی کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی. ایک اصل میں مغربی مفکرین نے تاریخ کو اپروچ کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے, تو اس طریقے کے مطابق شواہد نہیں مل رہے. یہ یعنی وہاں یہ ہے کہ یا تو آپ ابھی دیکھیے نا کیا ہے, یعنی قرآن مجید ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ کے قولی تواتر سے منتقل ہو رہا ہے, تحریری تواتر بھی اس کو حاصل ہے. یعنی آپ صورتحال یہ ہے کہ یہ حیرت انگیز معجزہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ رمضان میں آپ میرے ساتھ چلیے, ایک آدمی آگے پورا قرآن پڑھ رہا ہوگا, دو تصحیح کر رہے ہوں گے, دنیا کی کسی کتاب میں اس کی نظیر ہی نہیں ملتی آپ.
بالکل,
یہ عمل یعنی پوری کی پوری مسلمانوں کی, اچھا جو سیدنا ابو بکر ہیں یا خلافت راشدہ ہے, یہ کوئی قبل تاریخ کی باتیں نہیں ہیں, ایک مسلمہ تاریخ ہے. اس تاریخ کے اندر ہزاروں کی تعداد لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں, لیکن قرآن کی تحقیق کے لیے دور حاضر میں جو ہمارے ہیں مستشقین جو گفتگو فرما رہے ہیں, وہ کیا ہے, مخطوطہ کون سا ملا ہے, اس کو 250 سال پہلے لے آئے تھے, اس کے بعد وہ برمنگم یونیورسٹی کے 6 ورک مل گئے, اب وہ آگے چلا گیا. تو یہ میں تو اس کے بارے میں یاد کرتا ہوں, یہ نان سینس باتیں ہیں. وہ بھی ایک ذریعہ ہے, یہ بھی ذرائع ہیں. تو ان سارے ذرائع سے آپ متعین کرتے ہیں, لیکن یہ حضرت آدم سے لے کے اب تک کتنے 100 سال ہوئے ہیں, اس میں جو ہمارے پاس مواد ہے وہ بالکل حتمی نہیں. یعنی جو لوگ بھی انصاب کے ماہرین ہیں یا قوموں کے انصاب کی تاریخ سے واقف ہیں, ان کو یہ معلوم ہے کہ انصاب کو بیان کرنے کا پرانا طریقہ ایسا ہی رہا ہے. بڑی بڑی شخصیات کے نام بیان کر دیے آپ نے, اس سے بعض اوقات 10000 سال جو ہے وہ 1500 سال میں بدلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر اعتماد رکھ کے آپ کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. البتہ انہوں نے جس چیز کا حوالہ دیا کہ جدید سائنسی تحقیقات نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ 13 سے 15 ارب تک کے قریب کائنات کی عمر ہے, وہ 4 ارب سال کے قریب یہ زمین کی عمر ہے. ہمیں یہ بھی کم و بیش معلوم ہے, پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ 30000 سال تک انسان کے آثار ملتے ہیں, اب یہ ہے کہ وہ 1,00,000 سال, اور بلکہ اب بالکل حال میں بعض چیزیں دیکھ رہا تھا کہ 3,00,000 سال تک بھی بعض آثار ملنے شروع ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے, سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں. اچھا, اب قرآن مجید ایک دلچسپ بات بتا رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو انسانی شخصیت دینے کا جو عمل ہوا ہے یہ بہت بعد میں ہوا ہے, لیکن انسان حیوان وجود میں آ چکا تھا. اچھا, اب جب آپ فوسلز کے ریکارڈ کا مطالعہ کریں گے تو وہاں شخص انسان دریافت ہی نہیں کیا جا سکتا. جو کچھ آپ جو کچھ آپ دریافت کریں گے وہ اصل میں انسان کا حیوانی وجود ہے. آپ کھوپڑی ماپ لیں گے, آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی دیکھ لیں گے, آپ اس کی ٹانگیں دیکھ لیں گے, سیدھی ہیں یا الٹی ہیں, یہ دیکھ لیں گے زیادہ سے زیادہ. تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے حیوانی وجود میں ہم اس کو وجود میں لے آئے, اس کے بعد تصویر کا ایک پورا دور گزرا, اس گزرنے کے بعد ہم نے اختلاط کا طریقہ اختیار کیا, اس کے اندر جنسی عمل کی خود صلاحیت پیدا کر دی, وہ اپنی اولاد خود پیدا کرنے کا عمل کر رہا, ابھی بھی حیوانی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کو انسانی شخصیت دی.
صحیح.
اب اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر انسان کی عمر کو آپ ان آثار سے متعین نہیں کر سکتے. اس زاویے سے دیکھیں گے تو انسان 300,000 سال پرانا ہوگا, اس سے ہو سکتا ہے وہی 7,000 سال بعد درست ثابت ہو جائے. تو اس لیے یہ ان تمام چیزوں میں علم حاصل کرنا چاہیے, اس میں لگتا ہے کہ نتائج نہیں نکالنے چاہیے.
جاوید صاحب, یہ ای میل پہ کوشچن آیا ہے, اس پہ خیر پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کافی بحث کی تھی, لیکن یہ سوال اس طرح سے ہے کہ شاید وضاحت نہیں ہو پائی. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو وہیں آپ نے بسایا, قبیلہ بنو جرہم سے وہ پورا سلسلہ چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ آیا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی پیغمبر وہاں نہیں آیا, تو اس وقت خانہ کعبہ کو ایک مرکزیت حاصل تھی اور قبیلہ بنو جرہم سے لے کر وہ سارے لوگ اسی کو مانتے تھے, اسی کو سمجھتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب سلسلہ چلا, کوئی پیغمبر چونکہ آیا نہیں بیچ میں, تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا سلسلہ کب اور کیوں شروع ہوا؟
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تو ایک چند برس کے لیے امتحان برپا کیا گیا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ ابتلا کے لیے بعض احکام
پیغمبر سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا گیا,
رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں, یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب بنی اسماعیل ایمان لے آئے, تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو عصبیتیں ہوتی ہیں ان کو توڑنا پڑتا ہے, بعض اوقات آسان نہیں ہوتا. تو اس موقع پر یعنی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیں, اور جیسے ہی یہ بنی اسماعیل تھے, ظاہر ہے ان کے لیے یہ بڑا امتحان تھا کہ جو ان کا نسلوں کا قبلہ ہے, محض اللہ کے رسول کے کہنے پر وہ اسے تبدیل کر لیں. تو ایک عصبیت کا بت جو آپ کے اندر ٹوٹ گیا, اس کے نتیجے میں جیسے ہی مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں اہل کتاب تھے. اہل کتاب کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ بیت المقدس کے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں, اب حکم دیا واپس چلے جائیں. تو پہلا امتحان بنی اسماعیل کے لیے برپا ہو گیا, دوسرا بنی اسرائیل کے لیے برپا ہو گیا. چنانچہ وہ آیت کو دیکھیے, سیقول الصفا سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہم نے کیوں کیا, اس لیے کیا تاکہ ہم جان لیں کہ میں یتبع الرسول ممن ینقلب علیہ, یعنی کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور کون رسول کی پیروی کرتا ہے. تو یہ ابتلا کا حکم تھا, یہ کوئی قبلے کی تعین کا مسئلہ,
یعنی اس آیت کے, یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں تھے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر
کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے, خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے. ایک موقع کے اوپر یہ تبدیلی کی گئی اور چند برس کے بعد لوٹا دی,
اسے لوٹا دیا گیا.
یہ جو حکم آپ نے بتایا کہ دیا گیا کہ ادھر
قرآن نے حوالہ دیا ہے, یعنی یہ کہا ما جنل قبلۃ التی کنتا علیہا, یعنی آپ کو ہم نے جس قبلے پر کھڑا کر دیا تھا, تو یہ حوالہ دیا ہے, حکم بیان نہیں ہوا قرآن نے, لیکن قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ یہ ہم نہیں دیا تھا, اور دینے کی وجہ یہ تھی کہ من یتبع الرسول, کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے.
سورۃ فیل شروع ہوتی ہے نا, جب پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا.
جی جی.
تو ابرہہ کا ذکر ہو رہا ہے, ابرہہ کا حملہ 6 ماہ پہلے کا ہے, آپ کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے کا.
جی جی جی.
آپ اس وقت شکم میں مادر میں تھے, اس آیت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
یعنی آپ وہاں موجود نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. جی,
قرآن ادب کی زبان میں ہے, منطق کی زبان میں نہیں ہے. میں بھی اگر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ گرناتا میں کیا ہوا, آپ نے دیکھا نہیں بغداد کا سکوت کیسے ہوا, آپ نے دیکھا نہیں ڈھاکہ میں ہم کس طریقے سے لٹ گئے, آپ نے دیکھا نہیں تقسیم کے وقت کیا چیزیں ہوئیں. یہ دیکھا نہیں, آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہوتا ہی نہیں, یہ مسلمہ تاریخی واقعات کا حوالہ دینے کے لیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی متفرق سوالات پر مبنی, ہم نے آج محفل میں بات کی ہے اور بہت سارے سوالات مختلف جگہوں سے جو ہے وہ لیے, ای میلز کے ذریعے سے بھی آپ کے سوالات آئے تھے, جو وضاحتیں تھیں وہ بھی میں نے جاوید صاحب کے سامنے رکھی. کچھ اور بھی سوالات ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو اگلے کسی پروگرام میں ٹیک اپ کریں گے. آپ اپنے مزید سوالات اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.